حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں میں نے تفصیل کے ساتھ درج کیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ پیش آیا، سیاسی مسئلہ کی بھی ضرورت، کیونکہ وہ حقیقت میں ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ تھا، ایک ظالم حکمران مسلط ہے، اور ظالم بھی ایسا ہے کہ ایسے ظلم کا تصور شاید پوری تاریخ انسانی میں کوئی اور ایسی مثال نہ مل سکے۔ نامعلوم بچوں کو گھر سے لے لے کے ذبح کرنا، کہ اس کی شاید کوئی مثال نہ مل سکے، قرآن نے یہ کام نہیں کر کے دکھایا۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی کتنیام ہوتا رہا، آپ نبی بن کر آئے، آپ رسول بن کر آئے، تب بھی کتنیام ہوتا رہا، تو کیا ہوگا؟ تو حضرت علیہ السلام نے نہ تلوار اٹھانے کو کہا، نہ ڈنڈے اٹھانے کو کہا، نہ فرمانی کی تحقیق برپا کرنے کو کہا، نہ قرآن کے محل کے سامنے دھرنے کی باتیں کی، نہ پریس کانفرنس بلائی، یہ کوئی کام نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس زمین کو ملنا ہے، دیکھو تمہارے مسئلے کا حل تب ہے جب تم اللہ سے لینے والے بن جاؤ، تمہارا اللہ سے تعلق بن جائے، تم اللہ کے نئے کے خزانوں سے مدد قبول سر کے فیصلے کروا سکو۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی مسئلہ پیش آیا۔ دوسرا مانا قرآن سے صحابہ کر کے دیتا ہوں، احد کے میدان میں جب 3000 کا لشکر تھا تو اطلاع ملی کہ 2000 اور آ رہے ہیں، پہلے 3000 یہاں پہ 700 نکلے تھے، 1300 عبداللہ بن لبئی رئیس المنافقین اپنے ساتھ واپس کر گیا، ہماری بات نہیں مانی جاتی، ہم کیوں ساتھ تھے؟ اللہ جو کچے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ امتحان اس لیے آتے ہیں، جو کچے ہوتے ہیں پھر چھانٹی ہو جاتی ہے، چھانٹی کرنے کے لیے اللہ ہزار ڈالے، 300 پیچھے رہ گئے، 700 رہ گئے۔ اب 700 اور 3000 کا جو ویسے بھی نسبت و تناسب ہے وہ 1 اور 4 کا بنتا ہے، ویسے بھی زیادہ بنتا ہے، 1 کے مقابلے میں 4 آدمی اس کا مطلب بنتا ہے۔ اور اب ایک نئی اطلاع یہ ملی کہ 2000 اور آ رہے ہیں، اب جب 2000 اور آ رہے ہیں تو 700 اور 5000 کا نسبت و تناسب کیا بنا؟ اب آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں کہ 1 کے مقابلے میں تقریباً کتنے ہو گئے، اب 7 آدمی ہو گئے۔ تب یہ پریشان اس معاملے کے کمانڈر نے کیا کہا، اب شان تو ہم بھی کچھ آگے پیچھے پڑھائی سے کرے، کوئی کنٹرول کرے، کوئی اتحاد کرے، آس پاس کے لوگوں میں آنے کی کوشش کرے، اللہ کی بلا کیوں نہیں، تصبر اگر تم ڈٹے رہے۔ پہلی بات اسلحہ اتحاد قوائد افرادی قوت طاقت کی بات کی بات ہے، پہلی بات کیا ہے، بلا کیوں نہیں، تصبر اگر تم ڈٹ گئے، اور تب تک دوسری بات اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے، وہ یا تم کوئی فوری، اور اگر اس شخص نے مل کر یک بار بھی تم پر حملہ کر دیا، یو دل کو رب ہوں دکھم کتی آدھا کے میرے بنا کی کتی مصوری، تمہارا رب تمہاری 5000 فرشتوں سے مدد کرے گا، وہ انسانوں کو لے کر آئیں گے، میں فرشتوں کو لے کر آؤں گا، پھر دیکھتے گا اور مقابلے میں جیتتا ہے۔ اور آگے کہتا ہے شاید اگر جائے ہوتا ہوں کہ جائے رشوا دیکھو، اور دیکھو یہ تو اللہ نے تمہارے لیے اور تمہاری تسکین کا سامان رکھا ہے، تمہارے ہی خوشخبری کا ذریعہ بنایا ہے، اگر نہ سنی جاتی نہیں مل جائے، مدد تو ہے ہی اللہ کے پاس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات یہ بات ہو سکتا ہے 2 سال کی پہلے سے ہمارے جملے کے اس اردو کے بیان میں شریک ہو رہے ہیں وہ اس بات کی طرف تھوڑا سا الجھن محسوس کریں گے کہ مفتی صاحب بار 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 یہ بات کیوں دہراتے ہیں۔ یہ بات میں دوہرا رہا ہوں کہ توجہ کے لحاظ سے اس بات کو اس لیے کہ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ دور قریب آ رہا ہے جس سے ایمان کے ڈالے بڑھ جائیں گے، اور ایمان پھیلانے کا ہو کہ پچھلی دفعہ بھی حوالہ دیا تھا، دجال بھی ملے گا، سارے انبیاء کرام علیہم السلام نے دجال کے فتنے سے خبردار کیا، لیکن حضور نے مسلمانوں کا استشار فرمایا پچھلی کسی امت میں نہیں نکلا، میری امت میں نکل کر رہے گا، اور دجال آ کے کیا کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، और खुदाई का दावा करने के नतीजे में लोगों से कहेगा मैं खुदा हूँ, इख्तियार मेरे पास है। और जो दज्जाल को मानेगा, जो दज्जाल को मानेगा वहां पर बोहतान होगी, रिस्क होगा, खेतियां सैलाब होगी, बारिशें होगी। जो दज्जाल का इनकार करेगा वहां पर बारिशों का निजाम बंद हो जाएगा, माशी मुश्किलात होगी, वहां पर ईमान पर कायम रहना आसान नहीं होगा। जितने लोग आज ये माहौल को देखकर और माहौल से मुतासर होने लग रहे हैं, पर दज्जाल के साथ होगी, याद रखिएगा। तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं ये बात आपको, जितने माहौल को देखकर डर रहे हैं, माहौल से मुतासर होकर डर रहे हैं, माहौल की पढ़ना और माहौल से मुतासर होकर डर रहे हैं कि कल दज्जाल के साथ होगी, याद रखिएगा। ईमान का बताना इतना आसान काम नहीं होगा उसको। तो अल्लाह सुभान व तआला हमको इस बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये तो एक बात थी जो मैंने पहले कही, दोबारा दोहरा दी। दूसरी बात कायदे की बात है, सियासी जमातों की इस मौजूदा सूरत हाल से कतः नजर एक उजूरी बात याद रखिएगा। अच्छा, उजूरी बात को समझने के लिए वाकया सुनिए। वाकया बड़ी और मारूफ है, हजरत अली माविया रज़ियल्लाहु तआला को का इंतकाल हुआ। हजरत अली माविया रज़ियल्लाहु तआला के इंतकाल के बाद उनकी गदा के ऊपर उनका बेटा यजीद बिन माविया वो जानशीन बना और बादशाह बना। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने यजीद के हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। इनकार क्यों किया? अभी लंबा वाकया है, फिर कभी अर्ज करूंगा। मैं एक टुकड़ा बयान करना चाह रहा हूं उस तरीके कि यजीद खिलाफत का है नहीं था, और अभी तक यजीद की खिलाफत और यजीद की बादशाह मुनक्किद नहीं हुई थी। कुछ लोग बैत कर चुके थे और कुछ लोग कभी बैत नहीं की थी। तो इस बात का इम्कान था कि यजीद की जगह पर बेहतर आदमी को लाया जाए ताकि उम्मत मुस्लिमा की क्यादत कर सके। कूफा से खतूत आए, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को उम्मीद हुई कि इस्लाह की जा सकती है, इस्लाह का मौका है। दीन के शोबे है, एक बहुत बड़ा शोबा दीन का खिलाफत इस्लामिया है। इस शोबे में जो कमी आई है, इस शोबे में इस्लाह का इम्कान है। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला मदीना से लेकर कूफा रवाना होने लगे, लेकिन उससे पहले अपने भाई अकील बिन अबी तालिब को भेज दिया। मुस्लिम बिन अकील को, मुस्लिम बिन अकील को भेजा, पता करो अकील बिन अबी तालिब के बेटे मुस्लिम बिन अबी को भेजा। वहां से खत आया, नहीं माशाल्लाह कूफा वाले बिल्कुल तैयार है, आप आए, आपका साथ देंगे। इस मसले में मदीना वालों ने हजरत हुसैन को समझाया कि आप कूफा वालों की बातों पर एतमाद न करें, लेकिन हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला की राय बनी कि नहीं, कूफा जाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अपनी राजनीति थी उम्मत का मफाद। जब कूफा से बाहर करबला के मुकाम पर पहुंचे तो इतना मिली कि मुस्लिम अनेक शहीद किए जा चुके हैं और कूफा पर मुकम्मल तौर पर यजीद के लोगों का कब्जा हो चुका है और कूफा वाले साथ छोड़ चुके हैं। जो इम्कान था इस्लाह का वो खत्म हो गया। तो जब यजीदी लश्कर वाले आए तो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनके सामने तीन बातें रखी। मदीना से आया हूं, मुझे मदीना वापस जाने को, मेरा मुकाबले का कोई इरादा नहीं है, खून खराबा फितना फसाद मैं नहीं चाहता। नोट करने वाली बात जो मैं अब बताना चाह रहा हूं, नोट करने वाली बात यह है कि हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की राय यजीद के बारे में नहीं बदली थी। यजीद के बारे में राय नहीं बदली, क्या पहले राय कुछ और थी, अब राय कुछ और हो गई है? पहले यजीद को फासिद समझते थे, अब यजीद को नेक समझना शुरू कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी यजीद को फासिद समझते थे, खिलाफत का मुस्तहिक नहीं समझते थे, लेकिन पहले ख्याल यह था कि यजीद की खिलाफत अभी मुनाफिक नहीं हुई है, पहले ख्याल था। और अब यह हुआ कि नहीं, इसकी खिलाफत और हुकूमत मुनाफिक हो चुकी है, हुकूमत इसकी नाफिज हो चुकी है। तो इसलिए कहा कि अब फितना होगा, प्रसाद होगा, खून खराबा होगा, जो मकसूद है वो हाजिर भी होगा। इसलिए मैं वापस मदीना जाना चाहता हूँ, मैं मदीना के जाने देंगे। तो मैंने चलो ठीक है, मैं अपनी तवानाई मुसलमानों से डरने में क्यों लगाऊ? तो तुम मुझे ऐसा करो, सरहदों की तरफ का रास्ता वहां मुझे जाने दो जहां जिहाद हो रहा है, इस्लाम की सरहदों की हिफाजत हो रही है, अल्लाह के बागी और दुश्मनों से मुकाबला हो रहा है। मैं अपनी सलाहियत, अपनी तलवार मैं उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा, मुझे ये भी करने देंगे। तो अच्छा ऐसा करो, मुझे यजीद के पास से चलो, मेरा और यजीद का आमना है, मैं यजीद के पास बैठ के बात कर लेता हूँ कि वो मुझे क्या चाहता है। वो ये भी करेंगे, गैर मशहूर तौर से हमारे सामने यजीद के हाथ पर बैठ करें। अगर हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला को मालूम था कि ये बस चाहते वो खराबा है, वो तो खराबा होगा। अफसोसनाक बात है, कई शायद आप जानते हैं यजीद आज भी अहले सुन्नत के नजदीक, मैंने यजीद की मिसाल इसलिए दिया हुआ, यजीद अहले सुन्नत के नजदीक आज भी फाजिर आदमी था। हम उसको बरकत नहीं समझते, हम हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला लोगों यजीद के मुकाबले में आज भी बरकत समझते हैं और शहीद मजलूम समझते हैं। ये हम हर वक्त ऐलान करते हैं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने ऐसे फासिक आदमी के मुकाबले में बिल्कुल कहा कि मैं मुकाबला नहीं करता। क्यों? ये समझने की बात है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखिए, असल जो चीज है वो ये है कि अगर एक दफा कोई फासिक और फाजिर आदमी हुकूमत में आ जाए और उसकी हुकूमत मुनक्किद हो जाए, तो अल्लाह के नबी ने कहा वकीन तअम्मर अलैकुम अब्दुल हबशी, चाहे तुम्हारे ऊपर एक हबशी गुलाम ही क्यों ना मुसल्लत हो जाए, तो अब तुम क्या करो, उसकी अताअत करो, उसके हुक्म को पूरा करो। लेकिन अगर वो शरीयत के खिलाफ होंगे तो फिर उसकी बात नसीब न करो। एक दफा, अब देखिए हजरत सहाबे कराम की तरबियत कैसे हुई थी। एक दफा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे खड़े हुए बयान करने के लिए, जुम्मा पढ़ाने के लिए आए। अभी खुतबा शुरू भी नहीं किया था, दरमियान में से एक साहब खड़े हो गए, ला नस्मा वला नुतीर, आपकी कोई बात ना सुनेंगे ना मानेंगे। एकदम से सुकून आ गया होगा सब पर, सब खामोश हो गए कि ये साहब अमीर मोमिनीन और अमीर मोमिनीन कौन? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जलाल और बहुत मशहूर है, इतनी बाबू शख्सियत को क्या कह रहे हैं, ना नस्मा वला नुतीर, ना सुनेंगे ना बात मानेंगे। अगर कहा कि आपके जिस्म के ऊपर जो जूता है ये माले गनीमत की चादर का है, और माले गनीमत की चादर ये इतनी नहीं थी कि आप जैसे कद आवर साहब के लिबास बन सके, बताइए कि इजाफी चादर कहां से आई? मुहासा है, मुहासा हो रहा है, अमीर मोमिनीन से सवाल हो रहा है, अमीर मोमिनीन इजाफी कपड़ा कहां से आया, बैतुल माल का भाई नहीं बता कपड़ा कहां से आया, जवाब दीजिए। अमीर मोमिनीन अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर को देखा, अब्दुल्लाह बिन उमर खड़े हुए और कहा कि मैं नहीं गया था अपना कपड़ा, मैं भी जहाज में शामिल था, मुझे जो माले गनीमत की चादर मिली तो वो मैंने दे दी। अच्छा, जैसे ही ये बात हुई फौरन देखा अल्लाती हो, अब सुनते भी हैं और बात भी मानेगा। तो बात असल में ये चल रही थी कि जब हुकूमत मुनक्किद हो जाए, मुनक्किद होने के बाद चाहे हाकिम फासिक ही क्यों ना हो, कोई बहुत ज्यादा दीनदार ही क्यों ना हो, ना दीनदार ही ना हो, लेकिन अगर उसकी हुकूमत एक दफा मुनक्किद हो जाए तो फिर उसकी अताअत की जाएगी। ये मुखालिफत, बराए मुखालिफत, हर चीज में हुकूमत की मुखालिफत, हर चीज में हुकूमत के रास्ते में रोड़े अटकाना, हर चीज के मामले में कानून को तोड़ने को अपना मर्ज नजरी समझना, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। क्योंकि अब जहां एक हमारा वो तहरीक जो इंतबाब से पहले दौर था वो खत्म हुआ, अब दूसरा दौर शुरू हो चुका है। وہ مخالفت برائے مخالفت حکومت کے اوپر تبصرہ تنقید تقابل تنقید بہتان الزام اور تلاش میں لگے رہنا پوری بات ایسی نظر آئے تاکہ ہم ان کو غلط ثابت کر کے اپنے موقف کو صحیح ثابت کر سکیں, یہ مزاج بھی غلط ہے. اب یہ ہے تو اس کا تعاون ہو تعاون ہو تقوا, اگر کوئی اچھا کام کرے نیکی کا کام کرے تقوی کا کام کرے مسلمانوں اور انسانوں کی بھلائی کا کام کرے تو سرکار دینا چاہیے, غلط کہا ہو کسی اور نوجوان نیکی کا گناہ کا کام کرے تو تعلیات بھی گھٹنی چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے اگر کوئی شخصیت پسند آ رہی ہے کوئی نماز پسند آ رہی ہے تو اس کا پھر ہر چیز اس کی ٹھیک ہی ہے, اس کی ہر چیز کی ہم نے تعریف کرنی ہے. جو حق ہے وہ حق ہے, جو باطل ہے وہ باطل ہے, خیر خیر ہے شر شر ہے, بھلائی بھلائی ہے, جو شریعت ہے شریعت ہے. مخالفت شریعت کو تعبیرات کے ذریعے سے شریعت کی جھگڑی میں لانے کی کوشش کرنا یہ بات ہے. یہ دوسری بات میں سر تھا اس بات کے اوپر آنا چاہیے کہ اب اس بات کا موقع دیا جائے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ منصب دے رہے ہیں حکومت دے رہے ہیں ہمارے لیے جذبہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ, دین نام ہے خیر خواہی کا. اس کا صحیح ترجمہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ الدین بھی معرفہ ہے النصیحہ بھی معرفہ ہے, جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو ترجمہ کرے گا دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے. تو پوچھا گیا خلینا لبنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے, یا رسول اللہ کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ تو حضور رسول اللہ کو اشارہ فرمایا لیلہ ہی. دیکھو سب سے پہلی بات یہ ہے تمہاری اصل وفاداری اللہ کے ساتھ, تم اللہ کے ساتھ خیر خواہ بن جاؤ. دوسری بات بڑے رسول ہی تمہارے حق میں سب سے بڑا خیر خواہ اللہ کے ساتھ تمہارا نبی ہے, تم اپنے نبی کے وفادار بن جاؤ. مسلمین اور دوسری تیسری بات شاید سنائی جو مسلمانوں کے ائمہ ہو, ائمہ ایمان کی جمع ہے, ائمہ ہو اس کے دو مطلب بیان فرمائے, ایک مطلب حاکم کا بھی ہے, مسلمانوں کا حاکم ہے, مسلمانوں کی اجتماعیت کو لے کر چل رہا ہے, مسلمانوں کا کام ہے کہ اپنے حاکم کے ساتھ مخلص رہیں, اس کے ساتھ معاونت کا جذبہ رکھیں, اس کے ساتھ مخالفت کا جذبہ نہ رکھیں. اور دوسرا مطلب ائمہ کا مطلب علماء ہے جو مسلمانوں کے دینی مقتضا ہے, جو مسلمانوں کے دینی اعتبار سے سربراہ اور بڑے ہیں, اپنے علماء کے ساتھ بھی انسان مخلص رہے. علماء کی توہین آج اللہ معاف کرے. کچھ علماء کرام سیاست میں بھی ہیں. اچھا جیسے میں نے کیا جذبہ یہ ہے کہ جو ہمارا مخالف ہے پھر چاہے وہ عالم ہے وہ مسلمان ہے وہ دیندار ہے نمازی ہے پرہیزگار ہے, لیکن چونکہ ہمارا مخالف ہے اس کے بارے میں ایک عجیب و غریب قسم کی غریب قسم کی رواج استعمال کرنا, تو میرا اس بات کا بھی لحاظ ہو کہ عالم عالم ہے, اگر اس کی ذاتی زندگی میں کہیں کوئی غلطی نظر بھی آ جائے تو صرف اس وجہ سے اس کا احترام کرنا کہ اللہ نے اپنے دین کا ایک اسی سینے میں چھپا کر رکھا. جیسے اگر اسے سیاسی اختلاف بھی ہے لیکن اس کے اس مقام اور مرتبے کا لحاظ کہ بہرحال یہ عالم دین ہے, چاہے کسی بھی مرتبے پہ کرتا ہو, بحث کر رہا ہوں یہ بات آپ سے, جتنے ہمارے مذاہب کے فکر معروف ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے اہل حدیث ہے کسی بھی مقصد میں لے کر آئے ہیں, لیکن اگر آئے بھی نہیں ہے اس کا بھی ایک عظم احترام ہے. مخالفت اور اختلاف میں اس درجے میں آگے بڑھنا کہ پھر اس کی کردار کشی کے اوپر اتر آئے یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے. اور چوتھی بات اللہ کے نبی نے کہا وَلِعَامَّتِهِمْ, اور عام مسلمانوں کے لیے بھی آدمی مخلص ہو جائے. تو دوسری بات جو بجنا مضمون چل رہا تھا اس کو میں نے یہاں پہ مکمل کیا کہ اب بیان کرتی تبصر تقابل تردید بہتان الزام غیبت ان ساری چیزوں سے ہم کور کرتے ہیں. اپنی زبان کو، اپنے دل کو، اپنی نگاہوں کو، اپنے کان کو، اپنے اذہان و قلوب کو اس سے پاک رکھیں، اور اپنی ذات میں یہ نیت کر لیں کہ اگر میں کسی خیر کا حصہ بن سکا تو تعاون کریں گے، ورنہ پروشن درجہ یہ ہے کہ میں کسی شر کا حصہ نہ ہوں۔ یہاں تک کہ میری بات مکمل ہوئی، اب دو تین منٹ ہیں، صرف میں ایک اپنی بات کا آغاز کر دیتا ہوں اور اگلے آنے والے جمعوں میں اس پر گفتگو ہوگی۔ اور آج کی شروع میں کہ دو تین ہفتے کے بعد اللہ سبحانہ نے ہم کو عید الاضحیٰ کی جو خوشی ہے اور نعمت سے عطا فرمائیں گے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے پورے سال میں مسلمانوں کے لیے دو عیدیں مقرر فرمائیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کو لوگ چھوٹی عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کو لوگ بڑی عید کہتے ہیں۔ اچھا، عید الفطر پہ غور کریں اور عید الاضحیٰ پہ غور کریں تو ایک عجیب بات سمجھ میں آتی ہے، اور یہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ عید الفطر پورے رمضان کے بعد ہے، یکم شوال کو، 29 دن اور 30 دن ہم روزے رکھتے ہیں، تراویح کی نمازیں پڑھتے ہیں، بھوک اور پیاس کو اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں، تو ہمارا اللہ سے ایک تعلق بڑھ جاتا ہے، ہمیں تقویٰ مل جاتا ہے۔ تو اس خوشی کے موقع پر اللہ ہم کو ایک دن عید کا عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا موقع عید الاضحیٰ کا ہے، جن کو اللہ نے موقع دیا وہ اپنے گھر بار، دوست احباب، اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا شہر، اپنا گھر، اپنی راحت، اپنا آرام، اپنا کاروبار اور ملازمت کو چھوڑ کر ایک دو سفید چادر باندھ کر اور پھر سدائے لگاتے ہوئے اللہ کی گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج کل فلائٹیں شروع ہو چکی ہیں اور جدہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک عجیب منظر ہوتا ہے، وہ کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، عرب کا بھی ہے، عجم کا بھی ہے، شمال کا بھی ہے، جنوب کا بھی ہے، کسی بھی جگہ کا ہے، سفید چادر میں اس کی ایک نسبت ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، سنائیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو کچھ خوش قسمت وہ ہیں جن کو اللہ حج کی توفیق عطا فرمائیں گے، امت مسلمہ اپنی وحدت اور اپنی وحدت اسلامی کا اور اپنی طاقت اسلامی کا اظہار کرے گی۔ آج بھی کفر حیران بھی ہے اور دہلتا بھی ہے، کفر عالمی کفر حیران ہوتا ہے اس بات کے اوپر اور دہل جاتا ہے کہ آخر کیا جذبہ ہے جو ان کو جمع کرتا ہے، اپنا مال، اپنا جان، غریب آدمی بھی، متوسط درجے کا آدمی بھی، چار چار لاکھ، پانچ پانچ لاکھ روپے کے عام آدمی لے کے حج کرتا ہے، یہ کون سا جذبہ ہے کہ اپنی ساری زندگی کا سرمایہ وہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے لگاتا ہے؟ آدمی کو بہت حیران ہے۔ اور دوسرا، جن کو اللہ توفیق دیتے ہیں اور جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کرتے ہیں، جانور اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ نے ایک اور چیز مقرر کر دی، بلیالی عشر اللہ نے 10 دن 10 راتیں دے دی۔ یہ 10 دن 10 راتیں بھی روزے کی دن ہے اور روزے کی راتیں ہیں، تو قربانی نہیں کر سکتے، حج نہیں کر سکتے، تو کیا ہوا، دینے والا بہت بڑا ہے، اس کا در بھی بڑا ہے، اس کی رحمتیں بھی بڑی ہیں، وہ تو ہمیں کو دینا چاہتا ہے، اس نے کہا تو 10 دن کے روزے اور 10 راتوں کے سواب سے کمانا۔ تو امت مسلمہ جب حج سے اور قربانی سے اور اللہ کے لیے روزے رکھ کر اور راتوں کو جا کر کمائی کرتی ہے، اللہ کے نام کے طور پر عید الاضحیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے چاہا اس پر ان شاء اللہ تعالیٰ مزید آنے والے جمعے میں بیان ہوگا۔ اپن فرحان و سب و حلی و رکھوں میں سہ مسلم سنت۔